محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد وآل محمد. الحمد لله. Last night we discussed the fourth verse of Surah Mubarakah Fatiha. We started discussing Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the importance of Basmala. Then we proceeded to Alhamdulillah Rabbil Alameen, then Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. And now tonight, inshallah, we are at verse number 5, in which Almighty Allah instructs to say like this: Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. That we worship you and only you, and we seek assistance and help from you only. Now in this verse, you can easily observe the tone changes, the style changes from this verse onwards. Before this verse, in the preceding verses, we have observed as if somebody was talking about third person. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. This is as we are talking about third person, as if you are discussing a matter with your friend, and during this discussion you are referring to somebody who is not present at that particular point of time. That means you don't feel the presence of that person at that point of time. For example, you are discussing the matter of your house with your friend. This thing happened at my house. You are discussing your factory issues with your friend. The factory is third person. Your house is third person. You are discussing the matter of your shop. The shop is third person. So was the case before this verse. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. As we are discussing about Allah as a third person, in the name of Allah, He is Rahman, He is Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen, all praise for Allah, who is the Lord of the worlds. We are discussing about Allah. Then Ar-Rahman, Ar-Rahim, He is Rahman, He is Rahim, again as a third person. Maliki Yawmiddin, He is the Master of the Day of Judgment, again third person. But from this word, we start addressing Almighty Allah. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, as a second person. That we are addressing Almighty Allah. What does this mean? That at this point, the firm faith has settled in the soul of a believer. Now he has attained a certain position where he is clear about the basic ideology. He knows about Allah to some extent. Of course, completely it is impossible to know about Almighty Allah, but to some extent he has understood his creator, he has understood the lordship of Allah, he has understood the Rahmaniyat and Rahimiyat, his general and specific mercy, he has understood the basic belief of Qiyamah, that he is the master of the day of judgment, that definitely all the believers are supposed to be accountable. They will be asked about their deeds, their faith, their belief. Now he has come to the point, he has progressed enough to address Almighty Allah directly and ask about his problems and about his need. So from this point we see the style changes. Now a believer starts addressing Almighty Allah that, okay, I have understood to this point. Now I would like to address you. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. That we worship you and only you. And we seek help and assistance from you only. Now I know there is a fallacy created by the Wahhabis regarding this verse that inshallah we would discuss tomorrow regarding the concept of tawassul, how it reconciles with the unity of ibadah. But this verse clearly indicates that the total tawakkul, a person should trust in Almighty Allah. Now there are categories in which tawheed and oneness of Almighty Allah is explained by the scholars in the tafasir, in the books of Ilmul Kalam. The books which discuss the faith and ideology are called Ilmul Kalam. And there they explain that Tawheed-e-Parwardigar, the oneness of Allah, they have described in four categories, even more than four categories, but basically four categories: Tawheed-e-Zat, Tawheed-e-Sifat, Tawheed-e-Ibadah, and Tawheed-e-Af'al. Divine essence, unity of divine essence, Tawheed-e-Zat. Unity of attributes, Tawheed-e-Sifat, that we discussed briefly earlier. And as a matter of fact, as it is mentioned by Mufassirin, that preceding verses were discussing Tawheed-e-Zat and Tawheed-e-Sifat, oneness of Almighty Allah with regard to the divine essence and unity of his attributes. Now in this particular verse, what Almighty Allah explains is the remaining two categories of Tawheed: unity of ibadah, unity of worship, and unity of acts and action. Tawheed-e-Ibadah and Tawheed-e-Af'al. Now what does this mean? Basically, we know worship means considering that He is Allah. If we believe in the unity of worship, that means we acknowledge no one else other than Allah worthy enough to be worshipped. That He is one and only, and He is the one who can be worshipped alone. Nobody else can be given this status, neither an idol nor a tyrant. Nobody can be given this status. We acknowledge that only Allah is capable enough, He is worthy of being worshipped by His believers and the servants. No one else can be worshipped. Now this is Iyyaka Na'budu. And what about Iyyaka Nasta'in? This refers to the unity of acts, Tawheed-e-Af'al. Of course, in this world we observe, this world is of cause and effect. We see there is a cause and its effect follows that cause. But what about the author of all these causes? Who is the author of all these causes? Do they have any permanent status or no? They are given this status of being caused by someone who is author of all these causes. Now this is Iyyaka Nasta'in. We seek help from you. Why? Because you are Musabbibul Asbab. You are the author of all the causes. You have given this status. Now for example, heat is given to fire by whom? By Almighty Allah. Light is given to sun by whom? Almighty Allah. The light of sun is not permanent. The heat of fire is not permanent. This is an effect given to this cause by Almighty Allah. He has developed this system. Inshallah we'll discuss it further. But here Almighty Allah draws attention towards this basic point, Iyyaka Nasta'in, that you should be attentive towards this reality, that actually the author of all the causes is Almighty Allah. Nobody is permanent in this world. Everybody is perishable. Everybody is Mumkinul Wujud, except for the personality, the divine essence of Almighty Allah, who is supposed to be worshipped, who is supposed to be considered as the author of all the causes. Now these are the two important points. Now this elevates the soul of a believer to the extent where we see the famous hadith of Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Where he says, Ma abadtuka tam al jannati, the worship of one and only Allah. ma abadtuka tam'an li jannatik wala khawfan min narik bal wajadtuka ahlan lil ibada fa abadtuka. That I worship you. He addresses Almighty Allah and he says, ma abadtuka tam'an li jannatik. I worship you, but not because of the fear of your hell, not because of any status in the paradise that I would achieve. These are not the reasons. This can be the reason of worshipping of common men, common believers, but not, this is not in the case of Imamul Muttaqeen. He is Amirul Mu'minin, he is Imamul Muttaqeen. Now we have to look at the status of Amirul Mu'minin, where he says, what he says, I do not worship you, O Allah, I worship you, but neither for the fear of the hellfire, not to attain any status in the paradise. But actually the reason is, I found yourself fit for worshipping and I worship. This is the reason. Bal wajadtuka ahlan lil ibada fa abadtuka. And in another hadith, Amirul Mu'mineen says, kafa bi izzan an akuna laka abdan. Now he mentions and he explains that look, this worshipping of Almighty Allah is going to give you some pride, some prestige. What Amirul Mu'mineen says, kafa bi izzan an akuna laka abdan. O Allah, it is enough for my honor and respect that I am your ab, your servant, my servitude is for you. Wa kafa bi fakhran, and it is enough for my pride and prestige, an takuna li rabban, that you are my Lord and my Rabb. Anta kama uhib, you are as I wanted, make me like what you want me to be. Faj'alni kama tuhib. Now this is the status if a person really has the marifat of Almighty Allah. Another point regarding this verse, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, that is a social aspect. We see in this verse, we all know that Surah Mubarakah Fatiha is supposed to be recited in every namaz. In this verse, what we say? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? No. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Now what is it? First person plural. I worship? No. Of course I worship. But here, this verse refers to the collective ibadah, the congregation. Now this shows the importance of jama'at. As we see in many ahadith, the importance of jama'at is explained. This ayah, and not only this ayah, even the style of azan, in which it is mentioned, Hayya ala salah, hasten towards the prayers. It is an invitation. A person can offer his prayers at his home also, and it is accepted. But secondarily, primarily, namaz is to be offered in a collective manner in congregation. As this verse refers and as this verse teaches us, Iyyaka na'budu, we worship you and only. Even if a person is offering his prayers individually in his house, he is supposed to recite like this. On behalf of everybody, every Muslim, every mu'min, every believer, he is representing him in his prayers by saying, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. That we worship you and you only, and we seek help and assistance from you only. We, hum, na'budu, nasta'in. This shows that Islam insists on congregation, a collective effort should be there. Although, a person must not forget that religious activities should continue in his house as well. It is not like this, that every ibadah should be in mosque and Imam Barga and nothing should be done inside home. As a matter of fact, it is mentioned in Risale Amaliya, Tawzul Masail and other, Minajus Salim, Tahriru Wasila, somewhere it is mentioned that wajib namaz, the obligatory prayer, more reward will be given if a person offers his obligatory prayers at mosque. But this is not the case of recommended prayers. Nafila, Namad-e-Shab, Namad-e-Ghufayla. A person will be given more reward for his offering of Namad-e-Shab and other prayers if he offers them in his house. So what is the classification? What is actually the message? The message is that ibadah should be observed, the prayer should be said, recited in both ways, collectively and individually. But in a manner that congregation must not get disturbed. It should carry on as it is. And on the other hand, a person should hold, organize such activities in his house as well. Like majlis. There should be main majlis in mosque or Imam Bargah, but then there should be concept of majalis being held at houses and home. And it is so. I know very well, here and other places, people, the mu'minin, the believers, they organize majalis at their home also. There is a very important hadith by our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wa salam. In which Imam teaches a very important lesson. Now look again. The importance of congregation at its place. Primarily, the obligatory prayers are supposed to be recited like this. But now what about houses? Are they supposed to be ignored? No. Imam says, don't make your houses graveyard like the houses of Jews. Now what does this mean? Don't make your houses graveyard like the houses of Jews. What does this mean? It is said that in Jews there is a concept that everything is to be done at synagogue, at their worshipping place. Imam says, don't make your house graveyard. What does this mean? If a person is dead, he passed away, now his chapter is closed. He cannot do any good deed anymore. If a person is in his grave, that means he has passed away, he is dead, now he cannot do anything. Somebody else can do something for him, Isa al-Sawab, but he himself cannot do anything. Isn't it like this? Isn't it the fact? If a person passes away, Amal Nama, his chapter is closed. He cannot do any good deed anymore. Imam says, don't make your houses graveyard. That whatever neki, whatever hasana, whatever good deed you want to perform, you perform at your mosque, your Imam Bara, and forget your house. It should not be the case. Do good deeds at mosque, at Imam Bara. And similarly, such activities should be held at your house as well. With this, we conclude the first session and move towards the Urdu part of the majlis. May I request you to kindly recite aloud salawat. There is an announcement by Mukhi Sahab. Although he has already neutralized the 5-minute bonus that he gave me last night, Niyaz will be served after Matam tomorrow night for ladies and gents, the 8th night, tomorrow. And the second announcement, a mu'min is to undergo a critical surgery, needs dua. So we all pray, Barila tujhe waasta Muhammad wa ale Muhammad ka tamam bimaron ko khususiyat ke saath is murid nazar mu'min ko sehat kamil aur ajil inayat farma. Durud bheje Muhammad wa ale Muhammad par. برادران عزیز ہماری گفتگو دین کی بنیادوں پر جاری تھی اور میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ ارشاد پروردگار ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے میں نے عرض کی تھی کہ دین کی بنیادی تعلیمات تین حصوں پر مشتمل ہے عقائد احکام اور اخلاق یہ بہت اہم ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ بنیادی چیزیں تین ہی ہیں اس کے بعد ایلوبریشن ہے ایکسپلینیشن ہے اس کو مزید آپ پھیلائیں تو بہت گنجائش ہے مگر بنیادی عنوانات ٹائٹلز یہی تین ہیں عقائد احکام اور اخلاق اور عقائد کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو آپ آئیڈیولوجی کہیں فیتھ کہیں بلیف کہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی باتیں ہیں اس کا آغاز ہو نہیں سکتا اگر انسان اپنے رب سے غافل ہو جائے یعنی آپ غور فرمائیے کیسے ممکن ہے کہ انسان نبوت تک پہنچے جبکہ وہ خدا ہی کو نہیں پہچانتا کیسے ممکن ہے کہ انسان امامت تک پہنچے جبکہ وہ خدا سے بالکل غافل ہو کیسے ممکن ہے کہ اس سے قیامت کی کوئی بات کی جائے جب وہ خدا کو نہیں مانتا تو خدا کے مالک یوم الدین ہونے کو کیوں کر مانے گا یعنی آپ غور فرمائیے کہ مثلا اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کے سامنے آتا ہے ایتھیسٹ ایک نان بلیور تو آپ اس سے کس موضوع پر گفتگو شروع کریں گے ظاہر ہے کہ آپ اس سے اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو امامت پر تو گفتگو نہیں کریں گے نبوت پر تو بات نہیں کریں گے اگر آپ اس سے بات کریں گے تو وجود پروردگار پر بات کریں گے خدا کے اوپر بات کریں گے خدا پر گفتگو ہو وہ خدا کو مانے تو خدائی نمائندے کو ماننے کا سوال پیدا ہوگا اس لیے کہ رسول کی کیپیسٹی کیا ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹو ہے, وہ نمائندہ ہے, پروردگار ہے. امام کی کیپیسٹی کیا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے, وہ رسول اللہ ہے, یہ ولی اللہ ہے. تو اگر اللہ ہی نہ ہو تو ولی اللہ وہ کیوں کر مانے گا, اگر اللہ ہی نہ ہو تو وہ رسول اللہ کو کیسے مانے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ بڑی منطقی بات ہے, بڑی لاجیکل بات ہے, مگر اس کو مولا کائنات نے بھی سمجھایا. مولا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ, کہ دین کا آغاز کیا ہے, دین کی ابتدا کیا ہے, دین کہاں سے انیشیٹ ہوگا. اول الدین معرفتہ, کہ دین کا آغاز اس کی معرفت سے ہے, اس کو پہچاننے سے ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ باقاعدہ ہمیں ایک دعا بھی تعلیم کی ہے معصومین نے, اور اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک, اس میں خود خدا کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہم اے پروردگار عرفنی نفسک, تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ, اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا. اور پھر اس کے بعد یہ دعا آگے بڑھتی ہے کہ اللہم عرفنی رسولک, اے پروردگار مجھے اپنے نبی اور رسول کی معرفت عطا کر. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولَكَ, اس لیے کہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت مجھے عطا نہ کی, لم عارف حجت تک, تو میں تیری حجت اور امام کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا. اور پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے معاملہ کہ اللہم عرفنی حجت تک, کہ اے پروردگار تو مجھے اپنی حجت میرے زمانے کے امام کی معرفت عطا کر. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ ظَلَلْتُ عَنْ دِينِي, اس لیے کہ اگر تو نے مجھے زمانے کے امام کی معرفت نصیب نہ کی تو میرے حصے میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں آئے گا, میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا, میرے پاس وہ سرا کھو جائے گا کہ جس سے میں دین کے اوپر چل سکتا ہوں, جس پر میں دین پر عمل کر سکتا ہوں, جس کے ذریعے سے وہ سرا میرے ہاتھ سے مس ہو جائے گا. تب آپ غور فرمائیے, یعنی انبیاء رسول یہ آئے تو کس لیے آئے؟ کہ خدا تک پہنچانے کے لیے. اگر خدا تک نہ پہنچے تو رسول تک نہیں پہنچ سکتے, تو یہ تو دور ہو گیا, یہ تو دور ہو گیا, ایک وشیس سرکل ہو گیا کہ اگر خدا تک نہ پہنچے تو نبی تک نہیں پہنچ سکتے, اور نبی آئے کس لیے؟ خدا کو پہچانوانے کے لیے, معرفت پروردگار میں اضافہ کرنے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے, اور اس میں معرفت پروردگار اور توحید کو ایسے سمجھایا گیا ہے کہ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا کہ توحید کیا ہے اور پروردگار عالم کی وحدانیت کیا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یعنی میں تو طالب علم ہوں, بعض وہ شارحین, وہ کمنٹیٹرز کہ جن کا تعلق تشیع سے نہیں ہے, مگر انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ نہج البلاغہ نہ ہوتی تو توحید کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہ آتی. تو وہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے, مگر میں اس وشیس سرکل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف اگر خدا کی معرفت نہ ہو, خود مولا کہہ رہے ہیں کہ اول الدین معرفتہ, دین کی ابتدا اس کی معرفت, اہل بیت کو کیوں بھیجا, رسول کیوں آئے, تو معرفت پروردگار میں اضافے کے لیے. اب اگر اس اضافے کے لفظ کو ہم رکھ دیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے, خدا کی معرفت اینڈ لیس ہے, اس کا کوئی اختتام نہیں ہے, یعنی ہر شخص ایک لیول پر نہیں ہے, ہر کوئی پروردگار عالم کی معرفت کی ابتدا تک تو پہنچ سکتا ہے, مگر کیا اسی نقطۂ اول پر رہنا یہ انسان کی سعادت کہا جائے گا کہ بس وہ پہلی کلاس میں ہے تو پہلی ہی کلاس میں. دیکھیے مثال کے طور پر ایک بچہ وہ ہے کہ جو اسکول ہی نہیں جاتا, وہ ہے آوارہ, وہ ہے ناکارا, یہی ہوا. دوسرا وہ ہے کہ جو اسکول جاتا ہے اور ترقی بھی کر رہا ہے, پہلی کلاس میں, پھر دوسری کلاس میں جاتا ہے, پھر تیسری کلاس میں جاتا ہے, پھر چوتھی کلاس میں جاتا ہے, پھر پانچویں کلاس, ترقی کر رہا ہے. ایک تیسرا ہے, خدا نہ کرے صرف سمجھانے کے لیے, کہ وہ پہلی کلاس میں ہے اور بس پہلی ہی کلاس میں, کہا منہ دوسری کلاس میں کب جانا ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی اسکول میں تو ہوں نا کافی ہے. دو سال گزر گئے, تین سال گزر گئے, چار سال گزر گئے, ریسٹیکیٹ کر دیں گے اس کو, نکال دیں گے. کیا مطلب؟ کہا بیٹا صرف اسکول میں رہنا تھوڑی کافی ہے, ترقی کرو, پہلے درجے کے بعد دوسرا درجہ آئے گا, پھر دوسرے کے بعد تیسرا درجہ آئے گا, اسے بڑھنا چاہیے. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ آخری درجہ آ جائے کہ جس کے بعد مزید ترقی کی گنجائش اس سسٹم میں باقی نہ رہے. پھر کہا جائے گا اسکول ختم, اب جائیے کالج. کالج میں پڑھ لیا, اب کالج ختم, اب جائیے یونیورسٹی. یونیورسٹی میں گئے, اس کے بعد کہا پی ایچ ڈی کر لے. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک نقطہ ایسا آ جائے گا کہ جس کے بعد کہا جائے گا کہ صاحب پی ایچ ڈی مثلا اکیڈمک ڈگری ایک, کہ صاحب یہ اب پی ایچ ڈی ہو گیا, اب اس کے بعد اور کیا؟ بس ختم, اب اس کے آگے مزید ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے. کیا واقعاً معرفت پروردگار کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے, خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. معرفت پروردگار اینڈ لیس ہے. نقطہ اول کی طرف انسان کو اس کی فطرت متوجہ کر دیتی ہے, اور اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے معصومین کا دامن تھامنا ضروری ہے کہ جو اسے آگے بڑھا کر ترقی کرواتے چلے جائے, معرفت پروردگار میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اب یہ ترقی اتنی بڑھ سکتی ہے, اتنی بڑھ سکتی ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی, ترقی کا امکان پھر بھی باقی رہے گا, ترقی کا امکان پھر بھی باقی رہے گا. اس لیے وہ دور نہیں ہے, کوئی وشیش سرکل نہیں ہے اس کے اندر. آپ غور فرمائیے, بعض علماء نے ایک بہت حسین نقطے کی طرف بعض کتابوں کے اندر متوجہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید منزل کی بات نہیں کرتا, راستے کی بات کرتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ اہدنا الصراط المستقیم, مالک سیدھا راستہ, راستہ منزل کا, منزل کیا؟ معرفت پروردگار کی بات ہو رہی ہے, کوئی نقطہ آخر تصور میں آ نہیں سکتا. زندگی انسان ختم ہو سکتی ہے مگر معرفت پروردگار کا اگلا باب منتظر رہے گا کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ مزید ترقی کر کے آگے بڑھ جائے. انسان کسی نقطے پر پہنچ جائے, کسی نقطے پر پہنچ جائے, امکان نہیں ہے. یعنی آپ غور فرمائیے, یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے کہ معصومین اپنے تمام تر کمال کے باوجود, تمام تر کمال کے باوجود, پیغمبر اکرم کا وہ جملہ کمال معرفت کی دلیل ہے کہ جہاں پر وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی کتنی عبادت. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک, کہ مالک معرفت کا جو حق تھا وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا. وما عبدنا کا حق کا عبادتک, اور جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا. اب آپ غور فرمائیے, یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, کیا ان سے آگے کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا, وہ سب سے آگے ہیں. بادت خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, ختمی مرتبہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. مگر آپ غور فرمائیے, وہ جب یہ کہتے ہیں, اب اس بات کو سمجھانے کے لیے علامہ ذیشان حضرت جوادی آل اللہ مقامہ وہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی, مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے, فرض کیا کیجئے, انشاءاللہ ضرور ہوگا یہ, زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے, اور ظہور کے بعد امام آپ کے گھر پر مہمان بن کر تشریف لائیں, تشریف لائیں آپ کے گھر پر, آپ بلائیں گے نا ظاہر ان کو, اور کہیں گے مولا ہمارے گھر پر آئیے کھانے کے لیے. اچھا, آپ کھانے کے لیے آپ ان کو بلا لیں اور زمانے کے امام آپ کے گھر پر آ جائیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے کہ بھائی جو آپ کے بس میں ہوگا آپ فراہم کر دیں گے, جو ڈشز پاسبل ہوں گی وہ آپ ان کے لیے تیار کر دیں گے جو امام کو پسند ہے. مثال کے طور پر, اب میں مثال کے طور پر اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر کبھی بلانا ہو تو یہ آپ بنوا سکتے ہیں. امام کا مجھے نہیں معلوم کہ ان کو یہی ڈشز پسند ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے بریانی بنوا لی, یا کھوجوں کے حوالے سے کہتے ہیں مولانا صادق حسن صاحب ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمانے لگے, کوئی مثال دیتے ہوئے کسی ڈش کی مثال کہ بریانی, پھر کہنے لگے نہیں نہیں بریانی تو ہم ہندوستانیوں میں زیادہ مشہور ہے, آپ کھوجوں کے یہاں تو دال چاول. یہاں کے کھوجوں کا مجھے نہیں پتا, کراچی کے کھوجوں کی واقعی قومی ڈش ہے دال چاول. تو اب بریانی ہے, دال چاول ہے, جو بھی آپ کے بس میں تھا آپ نے بنوا لی, تین چار پانچ جو آپ کے لیے ممکن تھا. زمانے کے امام آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ, تو آپ ظاہر ہے کہ 8-10-15 ڈشیز جتنا آپ کا بس تھا آپ نے بنوا لی, سب کر لیا. امام نے کھانا کھایا, مجھے نہیں معلوم امام کو زیادہ مرچ پسند ہے یا پھیکا کھانا کھاتے ہیں, وہ اس وقت آئیں گے تو پوچھ لیجئے گا. لیکن آپ نے بھرپور اپنا توجہ کر, بھرپور کوشش کی, بڑی محنت کی, جو آپ کے بس میں تھا سب کچھ آپ نے کر دیا. اب جب امام کھانا کھا کر جانے لگیں گے تو آپ کیا کہیں گے, کہ آپ نے حق ادا کر دیا؟
کیا آپ کا جو آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوگا کہ مولا واقعا ہم نے تو آپ کی میزبانی کا حق ادا کر دیا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا, آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا, آپ کے کامنٹس کیا ہوں گے؟ آپ کا تبصرہ یہی ہوگا کہ مولا یہ ساری ہم نے کوشش کی مگر جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا, جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. یہی آپ کا
تبصرہ ہونا بھی چاہیے, یہی آپ کا تبصرہ ہوگا کہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا.
اب اس کے بعد
امام کا جواب کیا آئے گا؟
کیا امام بھی یہ کہیں گے کہ حق ادا نہیں ہوا؟ امام یہ کہیں گے نہیں, تم نے بڑی کوشش کی, ہم بہت خوش ہوئے. امام کا یہ جواب ہوگا. بالکل اسی طرح سے ادھر پیغمبر اکرم نے کہا کہ ما عرفنا کا حق کا مارے پتک, ما عبدنا کا حق کا عبادتک, مالک جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. ادھر خدا کی طرف سے تبصرہ آتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل عبادت تو کرتے ہو تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو, درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ اینڈ لیس ہے, معرفت پروردگار اس کا کوئی اختتام نہیں. معصومین کا کانٹریبیوشن جو بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس معرفت میں اضافے کے مختلف طریقے بتائے, مختلف طریقوں سے سمجھایا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ اکبر, یہ کتنا مشہور ذکر ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا. اب اس میں کمپیریزن آ جاتا ہے نا, کمپیریٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہے نا, کہ اس سے بڑا ہے, اس سے بڑا ہے, کس سے بڑا ہے. اب انسان کہے کہ بھائی انسان سے بڑا ہے, حیوان سے بڑا ہے, ملائکہ سے بڑا ہے, کس سے بڑا ہے پروردگار, خدا کس سے بڑا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر امام نے, مختلف حدیثیں ہیں اس باب کے اندر جس میں امام نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے. جب کسی نے سوال کیا مولا اللہ بڑا کس سے بڑا ہے, امام فرماتے ہیں ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا تو اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی نہیں تھا, تو وہ تو اس وقت بھی اللہ اکبر تھا, وہ تو اس وقت بھی سب سے بڑا تھا, تو کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ امام پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے تقابل کیا جا سکے اللہ کا, اللہ کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پھر مولا اس کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی جتنی بھی بڑائی بیان کرو خدا اس سے بھی بڑا ہے. یعنی تمہارا ذہن جا نہیں سکتا, خدا کی بڑائی کی حد کو سمجھ نہیں سکتا, کوئی حد ہے ہی نہیں, وہ لامحدود ہے, اس کی کبریائی کو اس طرح سے میجر نہیں کیا جا سکتا. تم جتنا بھی سوچو خدا کی کبریائی کے بارے میں, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے, کہ جتنا تم سوچ سکتے ہو تمہاری سوچ محدود ہے, اس کا نقطہ اختتام آ جائے گا. خدا کی کبریائی لامحدود ہے, اس کا کوئی آخری نقطہ نہیں آئے گا. کمپیئر کیا کر رہے ہو؟ اچھا برادران عزیز آپ غور فرمائیے, یہ معاملہ اب معصوم نے, پیغمبر اکرم نے پروردگار عالم کی معرفت, پروردگار کی معرفت تو بہت آگے کی بات ہے, کیا معصوم کی معرفت کا کوئی نقطہ آخر ہے؟ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یقین جانیے کہ حدیثوں کے اندر اس بات کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے. سلمان فارسی, حضرت سلمان فارسی, ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص جناب سلمان فارسی سے ملا, اس نے کہا کہ آپ مسجد سے آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں بیٹھا ہوا تھا, مگر میں نہیں پہچانتا کہ وہ کون تھا, میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا. وہ شخص کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں مسجد جا رہا ہوں, میں دیکھ لوں گا, شاید مجھے معلوم. وہ مسجد میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر پیغمبر اکرم کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی تشریف فرمائے. سلمان فارسی نے کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم, کوئی بیٹھا ہوا ہے, میں نہیں پہچانتا. اب یہ شخص وہاں پر آ کر حیرت زدہ ہوا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا, سلمان فارسی سے پوچھا آپ اتنی تعریف کرتے ہیں منا اہل البیت وغیرہ سارے ڈگریاں سرٹیفکیٹ آپ بانٹتے رہتے ہیں, ابھی الفاظ میرے ہیں, اور اس یعنی حیرت زدہ ہو گیا, یہ کیا چکر ہے؟ میں نے ان سے پوچھا پیغمبر اکرم کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھا ہوا ہے مگر میں نہیں پہچانتا. وہ انہوں نے علی کو پہچاننے سے انکار کر دیا. پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر کی کیا بات کرنا, جاؤ سلمان کی بات ہے سلمان کو بلا کر لاؤ. سلمان فارسی آئے اور ان کا کیس انہی کے سامنے رکھا گیا. کیا ہے سلمان, یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ تبصرہ کیا؟ کہا بالکل میں نے یہی کہا. کہا تم نے علی کو پہچاننے سے انکار کر دیا؟ کہا کہ بالکل, میں کہاں علی کو پہچان سکتا ہوں, میرے بس میں ہی نہیں ہے. کہا کیا مطلب تمہارے بس میں نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے خود تو یہ کہا تھا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا, اگر پہچانا تو میں نے اور علی نے پہچانا. مجھے کسی نے نہیں پہچانا یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا, اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا یا خدا نے پہچانا یا محمد مصطفیٰ نے پہچانا. تو جس کی معرفت کا یہ عالم ہو اس کے بارے میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے پہچانتا ہوں؟ جب اس نے پوچھا کہ کون بیٹھا ہوا, میں نے کہا میں نہیں پہچانتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے, میں معرفت علی ابن ابی طالب سے عاجز ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, تو معاملہ یہ ہے کہ کمپیر ہم کس کو کس کے ساتھ کر رہے ہیں, کس کو کس کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا, کمپیر کیا جائے گا؟ اللہ کی کبریائی, کیا اس دنیا کے اندر کوئی ہے ایسا کہ اس کے ساتھ کمپیر کیا جا سکے؟ اور پھر مزے کی بات, یہ حدیث بھی سنیے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام, یہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اس حدیث کو نقل کیا, ایکچوئل سورس اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, مگر آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنے درس اخلاق میں کہیں اسے ذکر کیا کہ چھٹے امام کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کر اس نے یہ جملہ کہا کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا, دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ سمجھ رہا تھا کہ امام اپریشیٹ کریں گے, ویل ڈن, کہ بہت زبردست کیا بات ہے, خود دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم سے محبت کرتے ہو. امام نے فرمایا جلال کے عالم میں تو دنیا کو ہماری محبت سے کمپیر کرتا ہے, دنیا کی حیثیت کیا ہے کہ اس سے ہماری محبت کا موازنہ اور مقابلہ کیا جائے؟ دنیا میں یا کچھ ہے جسے کھایا جاتا ہے یا کچھ ہے جسے پہنا جاتا ہے, یہ دنیا کی ظاہری نعمتوں کی حیثیت کیا ہے کہ ولایت اہل بیت کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے کہا جائے کہ ہم دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے محبت اہل بیت کے مقابلے میں, مودت اہل بیت کے مقابلے میں, مقام اہل بیت کے مقابلے میں. دیکھیے حجاج بن یوسف, خدا لعنت کرے, انتہائی دشمن اہل بیت, بہت بڑا دشمن اہل بیت, یعنی اتنا دشمن اہل بیت کہ اگر پتا چلے کہ کسی کا نام علی ہے تو اسے قتل کر دیں. اس کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں نام علی رکھنا اولاد کا یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا, اور ایسے میں کچھ ہوتے ہیں میسم میں تمار صفت افراد کہ جو ذکر علی سے بہرحال بعض نہیں آتے, فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں, یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. یہ جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے حجاج بن یوسف کے زمانے میں, عورت ہے حالانکہ خاتون ہے, مگر ذکر امیر المومنین میں زبان رب اللسان رہتی ہے, یعنی مسلسل موقع ملے فضائل اہل بیت فضائل علی کا تذکرہ. اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ کیس حجاج کے سامنے آیا, انٹیلیجنس رپورٹ آئی کہ صاحب یہ عورت جو ہے یہ کہتی ہے کہ علی خلفاء سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں, کمپیریزن, غور فرمایا آپ نے, رپورٹ کیا آئی سی آئی اے کی جانب سے, وہ اس زمانے کی سی آئی اے جاسوسوں کی رپورٹ کہ صاحب یہ عورت جو ہے یہ علی کو فلاں 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 سے زیادہ صاحب فضیلت مانتی ہے, کہ ان کی علی کی فضیلت ان سے زیادہ ہے, کہ گرفتار کر کے لاؤ, گرفتار کر کے لاؤ. گرفتار کر لیا, اس کو لے آئے, اور جب لائے ہیں تو اسے سوال کرتا ہے حجاج بن یوسف کہ تیرے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ تو یہ کہتی ہے کہ علی فلاں 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 سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. کہا غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے, یور انٹیلیجنس از رانگ, انکمپلیٹ رپورٹ تمہارے پاس پہنچی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ انکمپلیٹ رپورٹ ہے تمہارے پاس, میں فلاں 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 کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ ان سے علی کی فضیلت کا مقابلہ کیا جائے. کسی کی کیا مجال ہے کہ علی کی فضیلت کا ان سے موازنہ کیا جائے, ان سے مقابلہ کیا جائے؟ میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ ان سے کمپیئر کیا جائے. کہ پھر تم کیا کہتی ہو؟ کہ میں تجھے کہتی ہوں کہ اگر علی کی فضیلتوں کو انبیاء سے کمپیئر کیا جائے تو بھی علی کی فضیلت زیادہ ثابت ہوگی, سوائے ختمی مرتبت کے. کس کی مجال ہے؟ انبیاء کے اندر جو سید المرسلین ہے وہ سید الائمہ بھی ہیں. پیغمبر اکرم کے بعد میں اگر دیکھا جائے تو مولا کے اپنے الفاظ ہے کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا غلام ہوں. مگر پیغمبر اکرم کے علاوہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیا کسی نبی کی مجال ہے کہ فضائل میں امیر المومنین کے برابر ہو سکے؟ اور اس کے بعد پھر واقعا فساد و بلاغت کے دریا بہائے گئے. کیا آپ غور کریں کہ ایک طرف جناب ابراہیم, پیغمبر اکرم کے بعد اگر کسی نبی کا مرتبہ ہے تو جناب ابراہیم کا ہے, انبیاء میں پیغمبر تو ہے ہی, عبادت خدا بزرگ تو ہی. مگر جناب ابراہیم کا ان سے اگر پوچھو تو وہ خدا کو مناجات کر کے یہ مخاطب کرتے ہیں, رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے پروردگار تو مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, کس طرح زندہ کرے گا قیامت کے دن. اور جب خدا نے کہا کہ اے ابراہیم ایمان نہیں ہے, تو جناب ابراہیم کا جواب یہ تھا, بلا مالک ایمان تو ہے, لیکن لیطمئن قلبی, مگر میں چاہتا ہوں کہ دل بھی مطمئن ہو جائے. اور اس کے بعد نشانیاں دکھائی ہیں خدا نے, مگر یہ ابراہیم کی منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کے سامنے یہ اقرار ہو رہا ہے کہ مالک اطمینان قلب کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتا اور دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اور وہ علی کی منزل ہے کہ جہاں پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ لو کوشف الغطاء, کہ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں مزدد تو یقینا میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں بالفرض, میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, وہ یہ کہتی ہے اے حجاج تیری رپورٹ انکمپلیٹ ہے, ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو ان سے کہاں کمپیئر کرنے کی بات کرتا ہے, ان کی مجال کی اوقات کیا ہے کہ علی کو ان سے کمپیئر کیا جائے؟ علی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو انبیاء کو سامنے پیش کیا جائے. آدم کی بات کرو, ابراہیم کی بات کرو, نوح کی بات کرو, موسیٰ کی بات کرو, عیسیٰ کی بات کرو, اور پھر دیکھو تو علی کی فضیلتوں کا یقیناً وزن زیادہ محسوس ہوگا دیگر انبیاء کے مقابلے میں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ مصائب میں مجھے جناب قاسم کا تذکرہ کرنا ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں, اور ایسا ہی ایک کمپیریزن والا معاملہ ہمارے اس امام کے ساتھ بھی پیش آیا. صلح امام حسن کے بعد ایک موقع تھا کہ جہاں پر امیر شام بھی موجود تھا معاویہ, اور امام حسن بھی تشریف فرماتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیر پر خود کلاڑی مارتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ محاورہ بہت مشکل نہیں ہوگا سمجھنے کے لیے, کہ انسان خود اپنے پیر پر کلاڑی مارتا ہے, یعنی اپنا برا خود چاہتا ہے. تو معاویہ نے یہ کہا کہ میں بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتا ہوں, آپ جائیے ممبر پر اور کچھ بیان کریں, میری خواہش ہے, میں بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتا ہوں. یہ صلح کے بعد کا واقعہ ہے. امام تشریف لے گئے ممبر پر, اور اس کے بعد وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کی جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اب قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے خدا نے اہل بیت کا قصیدہ بنا کر نازل کیا ہے. تو اب آپ تلاش کریں سورہ کوثر اہل بیت کی شان میں, آیہ تطہیر اہل بیت کی شان میں, سورہ دہر اہل بیت کی شان میں, آیہ مبائلہ اہل بیت کی شان میں, آیہ ولایت اہل بیت کی شان میں. اب امام حسن ایک ایک کر کے وہ سب پڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت کی شان میں نازل ہوا. اب وہ دوسرے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ اچھا سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے تو ان کی شان میں کیا نازل ہوا ہے. ابھی تو وہ امام نے پڑھنا نہیں شروع کیا, وہ شجرہ ملعونہ کا تذکرہ نہیں کیا, ابھی تو جو اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں انہی کو پڑھا جا رہا ہے. تو لوگوں کے اندر ایک ہیجان برپا ہو رہا ہے, کراؤڈ جو ہے وہ ایرپٹ ہو رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو درمیان میں امیر شام نے یہ کہا کہ بس حسن مصطفیٰ بہت ہو گیا, اب آپ نیچے تشریف لائیے, کافی ہو گیا. امام نے خطبے کو وائنڈ اپ کیا, تشریف لائے نیچے, اس موقع پر نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ سارا جو ایک ماحول بن گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جملہ کہا امیر شام نے. اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا, انا خیر منکا, اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. یہ سب کچھ آپ نے پڑھ لیا نا, اس کے بعد بھی انا خیر منکا, میں آپ سے بہتر ہوں, کمپیریزن میں آپ سے بہتر ہوں. امام نے یہ جملہ سنا, اچھا آپ انصاف سے مجھے بتائیے ہیومن سائیکولوجی کیا ہے؟ ایک انسان جب یہ سنے گا وہ کہے گا نہیں ٹھیک ہے, بفر کر گئے کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے, میں تجھ سے بہتر ہوں. اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے بہتر ہوں. امام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. امام کا جواب معلوم ہے, امام فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منکا, میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں اللہ کی پناہ, معاذ اللہ ہے ان اقول انا خیر منکا, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے کہ بہتر کی بات اس وقت آتی ہے کہ دونوں طرف اچھائی موجود تو ہو. اور اے معاویہ, کہ جس خدا نے ہم اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھ کر پاکیزگی کا مرکز بنا دیا, اسی خدا نے تجھے ہر پاکیزگی سے دور رکھ کے نجاست کا مرکز بنا دیا. آپ نے غور فرمایا, معاملہ تو یہ ہے, کمپیر کس کو کس کے ساتھ کیا جائے؟ خدا کی کبریائی کو دنیا کے کسی آبجیکٹ کے ساتھ, محبت اہل بیت کو دنیا کی کسی نعمت کے ساتھ, علی کی فضیلت کو کسی نجس شخص کے ساتھ, امام حسن کو امیر شام کے ساتھ؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. یہ دنیا اس حد تک ظلم پر آمادہ ہو جائے کہ حفظ مراتب کا پتہ ہی نہ ہو کہ کس کا کیا مرتبہ اور کس کا کیا مقام ہے. یہ آل محمد کا کانٹریبیوشن ہے, یہ آل محمد نے سمجھایا, معرفت پروردگار کو اہل بیت نے سمجھایا. برادران عزیز, جیسا کہ میں نے عرض کیا, امام حسن کا تذکرہ خاص میں نے اس وجہ سے کیا کہ مجھے شاہ قاسم تک جانا تھا. امام حسن اور امام حسین اگرچہ بہت تھوڑا فرق ہے ایج کے اعتبار سے, بہت تھوڑا فرق ہے. آپ جانتے ہیں امام حسن کی ولادت ایک سال پہلے ہوئی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد نیکسٹ ایئر 3 شعبان 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی ہے ماہ رمضان المبارک میں. اور وہ بچپنے کے واقعات, امام حسن اور امام حسین ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, مدینے میں اپنا بچپن بھی گزارتے ہیں, مگر مولا کی شہادت کے بعد حسن مشتبہ حسین مظلوم کے بھی امام ہیں, حسین مظلوم کے بھی امام ہیں. بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دور امامت جب امام حسن مشتبہ کا تھا تو کئی مرتبہ امام حسین خاموش ہو جاتے تھے, اگر کوئی سوال بھی کرتا تو کہتے کہ امام وقت موجود ہے, ان سے سوال کرو وہ جواب دیں گے. یہ احترام تھا حسین مظلوم کے دل میں حسن مشتبہ کا. اور حسن کو حسین کا کتنا خیال تھا, اس کا تو آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ جب 50 ہجری میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے تھے اور اس وقت وہ چھوٹا بچہ قاسم موجود تھا, تو امام حسن مصطفیٰ نے ایک تعویذ حوالے کیا تھا جناب ام فروہ کے, کہ ام فروہ اس تعویذ کا بھی خیال رکھنا, اس بچے کا بھی خیال رکھنا, اور اگر بہت سخت وقت پیش آ جائے, کوئی مشکل وقت پیش آ جائے, تو اے ام فروہ اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا, قاسم کے لیے ایک پیغام ہوگا جس پر عمل کرنے سے وہ مشکل حل ہو جائے گی. اور اب ظاہر ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا ہے, امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ہو چکی ہے, جناب ام فروہ بیوہ ہو چکی ہیں, قاسم کو پال رہی ہیں. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جذبہ کیا ہے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جذبہ یہی ہے کہ اب یہ میرا بیٹا بڑا ہو تو میں اسے دولہا بناؤں, میں اس کی شادی کروں, اس کے بچے ہوں, اسے دیکھ کر میں خوش ہوں, ان کو دیکھ کر میں جیوں. ایک ماں کے جذبات تو یہی ہوں گے, مگر دوسری طرف اسی گھرانے میں کربلا کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے, ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں فرزند رسول کو شہید کیا جائے گا, خون بہایا جائے گا. جب یہ کیفیت ہے, اب جناب ام فروہ کربلا کے لیے بھی تیار کر رہی ہیں, وہ ماں کے جذبات اپنی جگہ پر, کربلا کی تیاری اپنے مقام پر. جناب قاسم بڑے ہوتے ہیں, مگر کتنا بڑے ہو گئے, 13 سال, یہی مشہور ہے. 13 سال کا مطلب یہ ٹین ایجر, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے, لم یبلغ الحلم, ابھی جناب قاسم بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں. بعض علماء تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب مدینہ منورہ سے یہ قافلہ چلا ہے تو جناب قاسم کے لیے الگ سے کوئی سواری نہیں تھی، اس بچے کو ماں کے ساتھ اماری میں بٹھایا گیا. عزیز و آج امام حسن مشتبہ کو پرسہ دینا ہے، حسن کے شاہ قاسم کا پرسہ حسن کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ام فروہ کو پرسہ دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے کہ بی بی آج شب سات آ گئی، ویسے بھی پانی بند ہو چکا کربلا والوں پر. اب الاتش کی صدائیں تو بہت قریب ہیں، اب سکینہ کی پیاس کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اب علی اصغر کے تڑپنے کے دن بہت قریب آ چکے ہیں. بچے پیاس سے الاتش الاتش پکارنا شروع کرنے والے ہیں، مگر قاسم کو تو ایک ہی بات کی فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچپنے کی وجہ سے مجھے میرے چچا میدان میں جانے کی اجازت نہ دیں. جناب فروا کو بھی ایک بات کی پرواہ ہے، فکر ہے ایک بات کی. جناب قاسم کو پوچھتے ہیں، بیٹا قاسم تجھے معلوم ہے نا کہ میرا تعلق سادات کے گھرانے سے نہیں ہے؟ بیٹا قاسم تیری ماں کا تعلق سادات کے گھرانے سے نہیں ہے. اگر کل تو نے عاشور کے دن کمزوری کا مظاہرہ کیا، میدان میں اگر شجاعت کا مظاہرہ نہ کیا، تو ہر ایک کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ قاسم تو کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا، یہ ام فروہ کے دودھ کی خرابی ہے. اے قاسم مجھے کل میدان کربلا میں شرمندہ مت کرنا، اے بیٹا قاسم کل میدان میں شجاعت کے جوہر دکھانا، اور جاؤ جا کر فرزند رسول سے امام وقت سے پوچھ کراؤ، یہ شب عاشور کو یہ جاؤ جا کر پوچھ کراؤ کہ کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام شامل ہے یا نہیں. جناب قاسم آتے ہیں، امام حسین کی وہ اسپیچ ہو چکی ہے کہ جس میں اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیا، چراغ گل کیا، کوئی نہیں گیا، اور اس کے بعد سب کو امام نے دعائیں دی اور سب اپنے اپنی جگہ پر چلے گئے. رات کو کسی موقع پر جناب قاسم، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نماز شب کا جو فضیلت کا وقت ہوتا ہے، فجر سے کچھ پہلے جب امام حسین عبادت انجام دے رہے تھے، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ پروردگار سے راز و نیاز کر رہے تھے، یہ سید الشہداء کی عبادت ہے، محسوس کیا امام حسین نے کہ کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے. اپنی نماز کو مکمل کیا اور دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ تو میرا یتیم بھتیجا قاسم ہے. قاسم کو دیکھا، سوال کیا ہے، بیٹا قاسم تم اس موقع پر یہ یا تو بچوں کو دیکھو تو سونے کا وقت ہے، بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ چچا جان میں تو سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہا بیٹا کیسا سوال؟ کہا مجھے تو صرف اتنا بتائیے کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے، کل مرنے والوں میں قتل ہونے والوں میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم آہستہ بولو، تمہاری ماں کا تم واحد سہارا ہو، اگر اس نے سن لیا. کہا چچا جان میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھ کر آؤں کیا میرا نام شہید ہونے والوں میں ہے. سوال کیا ہے، بیٹا یہ بتاؤ کیف الموت عندك، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم جواب دیتے ہیں چچا جان موت احلا من الاصل، وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بچہ ہے، جواب بھی اس انداز سے دیتا ہے کہ جس میں بچپنا جھلک رہا ہے. اے چچا جان وہ تو موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ فلسفی بیان نہ کر سکے، یہ چھوٹا بچہ قاسم موت کا ذائقہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی حق پر ہو تو موت کتنی خوشگوار کتنی میٹھی ہوتی ہے. احلی من الاصل، اے چچا جان وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. امام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کلیجے سے لگایا، اور قاسم کا جسم سونگنے لگے، اور ایک جملہ کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تم سے مجھے میرے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے. قاسم ایک ہی بات کرتا ہے، چچا جان مجھے جواب تو دیجئے، میں نے سوال کیا، مجھے بتائیے میرا نام کل شہید ہونے والوں میں شامل ہے، آپ نہیں بتا رہے. اب یہ بچہ رونے لگا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل کے دن شہادت حاصل کرنے والوں میں میرا نام شامل نہیں ہے، ورنہ آپ جواب میں اتنی تاخیر تو نہ کرتے. اب حسین کیا کہیں، آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے اے بیٹا قاسم تم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے. وہ چھ ماہ کا مجاہد علی اصغر کل تو وہ بھی شہید ہونے والا ہے. قاسم کو اپنے بارے میں تو اطمینان ہو گیا، مگر بفر کر کہتے ہیں، انگڑائی لے کر کہتے ہیں کہ چچا جان علی اصغر تو میدان میں نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوج ہمارے خیموں تک آئے گی. ہماری گھر کی خواتین کی بے حرمتی ہوگی. امام حسین نے دلاسہ دیا, نہیں بیٹا قاسم, میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر میدان میں جاؤں گا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں, قاسم سن کر گھبرا گئے کہ فوج اگر خیمے میں آئی تو کیا ہوگی, کیا ہوگا؟ اصغر تو اس طرح شہید نہ ہوں گے, مگر شام غریبہ کے بعد یہ فوج خیموں میں آئے گی, خیموں کو آگ بھی لگائی جائے گی, ارے بیویوں کی چادریں بھی چھینی جائیں گی, یہ سب مسائل شام غریبہ کے موقع پر ہوں گے. جناب قاسم مطمئن ہو گئے. مگر اگلا دن جب آتا ہے اور ایک ایک کر کے اصحاب کی باری آتی ہے, وہ اپنی شہادتیں پیش کرتے ہیں, عائزہ کی باری آتی ہے, یہاں تک کہ جناب اون و محمد کی لاشیں آ گئے. اب جناب فروا کے دل سے کوئی پوچھے یہ کیا کیفیت ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اپنے بچے کے بچے رہنے پر خوش ہو. جناب فروا جناب قاسم کو متوجہ کرتی ہیں, خطاب کر کے کہتی ہیں, اے بیٹا قاسم تو مجھے کتنا شرمندہ کروا رہا ہے, میری شہزادی کے دونوں لال اون و محمد قربان ہو گئے, تو اب تک زندہ ہے, تو اب تک زندہ ہے. اور قاسم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اماں میں کیا کروں, میں نے کتنی مرتبہ چچا جان سے کہا, مطمئن تو ہے کہ رات کو چچا جان نے مجھے بتایا ہے, مگر میں کیا کروں, جب بھی میں جاتا ہوں اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے, چچا جان ایک ہی بات کہتے ہیں, اے بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, تمہیں میں کیسے اطلاع دوں, تمہیں میں کیسے اجازت دوں میدان میں جانے کی. علامہ سید علی نقی صاحب اس کا ایلوبریٹ کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے علم امام کی روشنی میں امام نے شہادت قاسم کی اطلاع تو دے دی, مگر یہ بچہ یتیم ہے, اس کے باپ کا سایہ سر پر موجود نہیں ہے, اب کس طرح سے اسے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے. ہاں امام ہونے کے ناطے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں, مگر وہ حق تو شب عاشور سب سے اٹھا چکے, وہ تو تمام ساتھیوں سے کہہ چکے کہ تمہیں اجازت ہے. اب قاسم پر کس طرح سے تصرف اس معنی کے اندر کریں کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے, باپ شہید ہو چکا ہے, یتیم بچہ ہے, کیسے اس طرح سے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے. یہ وہ منزل ہے, یہ وہ مقام ہے, یہ وہ موقع ہے کہ جناب فروا کو یاد آیا کہ قاسم کے بابا میرے مرحوم شوہر حسن مصطفیٰ شہادت سے پہلے یہی تو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بہت سخت موقع ہو تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا, اس کے اندر کوئی پیغام ہوگا جو اس مشکل کو حل کر دے گا. اس سے زیادہ مشکل کون سا وقت ہوگا کہ قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. آپ کربلا کی ماؤں کی نفسیات تو دیکھ رہے ہیں کہ مرنے کی اجازت نہیں مل رہی, اس سے سخت معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے. جناب قاسم کو کہا اے بیٹا وہ تعویذ کھولو, قاسم نے تعویذ کو کھولا اور دیکھا, اور اب امام حسن کی تحریر نظر آتی ہے, بیٹا قاسم میرا بھائی حسین نرغہ آدھا میں جب گھر جائے, اگر میں ہوتا تو میں مدد کرتا, میری طرف سے تم مدد کرو. قاسم خوش ہو گئے, وہ تحریر لے کر آئے امام مظلوم کے پاس, کہا چچا جان اب تو آپ اجازت ضرور دیں گے, چچا جان اب تو آپ اجازت ضرور دیں گے. امام مظلوم نے تحریر پڑھی اور یہ جملہ کہا, اے بیٹا قاسم تم تو میرے امام کا پیغام لے کر آ گئے, اب میں تمہیں نہیں روکوں گا, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. شیخ مفید کے الفاظ ہیں کہ اجازت دینے سے پہلے چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے ہیں کہ دونوں غش کھا کر گر پڑے. آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی غش کھا کر گر پڑے تو اسے کیسے جگایا جاتا ہے, پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں, مگر پانی تو آج کی رات سے بند ہو چکا ہے, کربلا والوں کے پاس پانی کہاں ہے. کل جناب زینب کا آپ نے تذکرہ سنا کہ نماز شکرانہ بھی پڑھنا ہے تو تیمم کر کے, اور آج اگر حسین بے ہوش بھی ہوتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ عباس علمدار نے کس طرح سے چچا بھتیجے کو بیدار کیا. مگر اب امام حسین اجازت دیتے ہیں, یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ نہ یہ خود سے گھوڑے پر بیٹھ سکتا تھا, عباس علمدار نے گود میں لے کر گھوڑے پر بٹھایا ہے, اور یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی سائز کی زرہ موجود نہیں تھی, یہ زرہ کے بغیر میدان میں گیا ہے, زرہ کے بغیر یہ میدان میں گیا ہے, اور میدان میں جا کر اس نے مقابلہ کیا ہے, مقابلہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ازرق شامی کے بچوں کو بھی مارا, خود اس کو بھی قتل کیا, مگر ایک وقت آیا کہ یہ بچہ گھوڑے سے زمین کربلا پر آیا ہے اور اپنے بچپنے کا اعلان اس طرح سے بھی کیا کہ اگر علی اکبر گرے ہیں تو کہا بابا میرا سلام قبول کیجئے, عباس گرے ہیں تو کہا آقا میرا سلام قبول کیجئے. مگر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قاسم اپنے بچپنے کا اعلان اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو بے اختیار کہا اما میں گر گیا,
اما تیرا قاسم گر گیا اور اس کے بعد اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا اور قاسم کی مدد کے لیے ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، وہ فوجی وہ سپاہی قاسم کے پاس سے ویسے ہی منتشر ہو رہے تھے، مگر کس طرح سے بھاگے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، مگر اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ زمانے کے امام کی فریاد، میرا سلام اس شہید پر کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔ قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کے الفاظ ہیں، ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس میں حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، صرف قاسم نے ساتھ دیا، اور وہ ہے جسم کی پامالی کی مصیبت۔ اس میں بھی ایک فرق ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا جنازہ زندگی ہی میں پامال ہو گیا۔ حسین جب لاش قاسم کے پاس پہنچے، ایک جملہ کہا، اے بیٹا تیرے چچا پر کتنا شاخ ہے کہ تو مدد کو پکارے اور وہ تیری مدد نہ کر سکے، مگر لاش قاسم کو کیسے اٹھایا جائے؟ جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ حسین نے آبا کو بچھایا، جنازے کے ٹکڑے جمع کیے اور اب اس گٹھڑی کو لے کر خیمے میں آنا چاہتے ہیں۔ طریقہ کار یہی ہے نا کہ جنازہ خیمے میں جائے گا، بیبیاں ماتم کریں گی، مگر یہ جنازہ قاسم کا حسین خیمے میں لے کر نہیں جاتے، باہر کھڑے رہتے ہیں۔ زینب آ کر سوال کرتی ہے، اے بھیا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بیبیاں ماتم کے لیے بے چین ہے، بیبیاں ماتم کے لیے بےتاب ہے۔ حسین نے کہا، اے زینب آہستہ بولو، قاسم کا لاشا اس قابل نہیں ہے کہ ماں کو دکھایا جا سکے۔ بے اختیار درے خیمہ کو ہٹا کر ام فرما باہر آ کر کہتی ہے، اے مولا بتائیے میرا دولہا کس عالم میں ہے، میرا بیٹا کس عالم میں ہے، میرے بیٹے کا لاشا کس عالم میں ہے؟ جب لاش کے ٹکڑے دیکھے، ام فرما کہتی ہے، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، مجھے مبارکباد دو، میری قربانی میرے رب نے سب سے زیادہ قبول کی۔